ستھرائی، اہتمام، انتظام، اور اوپر سے یہ بچوں کے ہاگانا متانا بھی وہی کریں، تو یہ تو بہت شرم کی بات ہے بھائی. میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میری آواز وہاں پہنچ رہی ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے صفائی کریں. یہ اس بات کا، جو جو لوگ اپنے خواتین کے ساتھ آتے ہیں ان کو محبت کے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری جو جستجو اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو کسی کی راحت کا سبب ہو جائیں. یہ بھی نہیں کہ کسی کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے، یہ بھی، لیکن ساتھ میں جستجو یہ ہو. وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت جو حضرت فرماتے رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ جستجو رکھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، جستجو رکھتے ہیں اللہ کے فضل کی، یعنی کن کن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کی جستجو ہمیں کرنی ہے، تبھی تو ہم اللہ کو پائیں گے. جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے وہ یہی ہے. تو بھائی ہماری طرف سے بالکل یہ اطمینان ہونا چاہیے، یہ خواتین جو آ رہی ہیں وہ اپنے بچوں کے کوئی کچرا پھیلا رہے ہیں، تو بچے ہیں چھوٹے، ان کو ڈانٹے نہیں، لیکن کوئی ٹافی کے وہ ریپر پھینک دیے، کوئی چیز پھینک دی، تو وہ خود خیال رکھیں ان کی صفائی ستھرائی کا، بلکہ جاتے وقت ان کے چادر وغیرہ وہ خود سمیٹ کے صفائی کر کے ایک طرف رکھ کے جائیں. تو ایک تو یہ بات بتانی تھی. دوسری، حضرت والا نے فرمایا ہے کہ یہاں خطوط کے جوابات ہونے شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ، تو بجائے اس کے کہ مجلس کے بعد ہجوم کریں کہ یہاں خطوط کے جوابات کے لیے بہت رش ہو جاتا ہے، تو جیسے یہاں آئیں، اور اس سے پہلے سارا دن ہے، فجر سے لے کے حضرت جاگ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، فجر سے لے کے یہ وقت ہو جاتا ہے، ڈائلسس کے بعد صرف لیٹتے ہیں حضرت، اس کے علاوہ سارا وقت تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، صبح شام تلاوت فرما رہے ہیں، صبح شام جماعت کا اہتمام فرما رہے ہیں، اتنی عذر کے باوجود، معذوری کے باوجود، جبکہ جماعت واجب بھی نہیں ہے حضرت پہ، اس کے باوجود حضرت ہر نماز جماعت سے ادا فرما رہے ہیں، تقریباً ہر نماز، فجر میں بھی، حالانکہ دو ڈھائی تو ویسے ہی بچ جاتے ہیں رات کے، اس کے باوجود سخت تاکید فرمائی ہوئی ہے کہ مجھے فجر پہ بیدار کر دینا، بول تو خود ہی اٹھ جاتے ہیں، ورنہ ہم لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اور وجہ اس کی اور تاکید فرمائی ہوئی ہے کہ بھائی میری فجر کی جماعت نہ جائے. تو یہ عجیب روح کی جولانی حضرت پہ اس وقت تاری ہے، اور تلاوت قرآن پاک، اور یہ صبح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، ناشتہ بھی یہیں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خطوط کے جوابات، اور اس طرح ظہر، کبھی کبھار ظہر کے لیے تھوڑے دور سے پہلے تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو وہی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت کی راحت کا سبب بنیں، اور جو یہاں ہمارے میزبان ہیں، یہ بھی حضرت کا گھر ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ گھر ہے حضرت کا، اور یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ یہاں جو حضرت تشریف لاتے ہیں وضو کے لیے اوپر نہ جائیں، پانی یہاں کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ابھی ہمارے عامر صاحب بتا رہے تھے کہ 9 لیٹر پر منٹ جب ڈائلسس حضرت کا ہوتا ہے، تو 9 لیٹر پر منٹ جو ہے پانی اس میں سے بہتا ہے، 9 لیٹر پر منٹ، اور 2-2.5 گھنٹے کا ڈائلسس ہوتا ہے، اتنا تو پانی ایک ڈائلسس کے لیے چاہیے، وہ بھی وہ جو ویسٹ میں جاتا ہے، جو استعمال ہوتا ہے وہ 120 لیٹر ہوتا ہے، یہ مشین جو لگی ہوئی ہے اس میں پانی جاتا ہے، اور اس میں وہ صفائی کرتا ہے پانی کی، اس کو فلٹر وغیرہ کر کے اس کے قابل بناتا ہے ڈائلسس کے، تو جو فلٹر ہو کے آتا ہے وہ تو 120 لیٹر ہے، اس کے علاوہ جو ویسٹ میں جاتا ہے، جو پانی اس کے لیے ناکارا ہے، مشین پھینک دیتی ہے وہ پانی، وہ 9 لیٹر پر منٹ کے حساب سے پھینکتی ہے. تو یہاں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اگر پانی تو ہم نہیں ڈال سکتے لا کے، لیکن ہم یہاں پہ پانی کا استعمال نہ کریں، کوئی عذر مجبوری ہو جائے تو اور دوسری بات ہے. تو وضو وغیرہ جو ہے مسجد میں جا کر کریں. پارکنگ سے بھی متعلق آواز سے عرض کر چکا ہوں، پارکنگ کا بھی خیال رکھیں، کسی اور کے پلاٹ میں گاڑی نہ کھڑی کریں، یہیں قریب میں میدان ہے الحمدللہ، تو یہاں ترتیب کے ساتھ گاڑی لگا لیں. اچھا حضرت ابھی تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، اتنے میں آپ کو درمیان سے خود بھی کھاتا ہوں اور آپ کو بھی لڈو کھلاتا ہوں اس میں سے انشاءاللہ. میراث کے ایک مسئلے کی حکمت. اسی طرح جو لوگ میراث پڑھاتے ہیں، جب میں نے تقریر میں انہیں بتایا کہ لڑکوں کا 2 حصہ کیوں ہے، لڑکیوں کا 1 حصہ کیوں ہے، تو بڑے بڑے میراث پڑھانے والوں نے میری تقریر پر واہ واہ کی. میں نے بتایا تھا کہ چونکہ لڑکوں کو 2 فکریں ہیں، اپنے روٹی کپڑا اور مکان کی، اور اپنی بیوی کی روٹی کپڑا مکان کی، تو ڈبل فکر والوں کو ڈبل حصہ اللہ نے عطا فرمایا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، نعوذ باللہ، دین کے اندر جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں سختی ہے، یہ ظلم معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت جب سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ارحم الراحمین کون ہوگا، بندے کے بندے کی مفاد چاہنے والا اور رحمت برسانے والا کون ہوگا؟ تو کیسا زبردست جواب ہے ماشاء اللہ. اپنے روٹی کپڑا اور مکان کی اور اپنی بیوی کی روٹی کپڑا اور مکان کی. تو ڈبل فکر والوں کو ڈبل حصہ اللہ نے عطا فرمایا, اور لڑکی کی ساری فکر شوہر کے ذمے ہے. اس کو بس تھوڑا سا پیسہ چاہیے کہ ماں باپ یا بھتیجے یا خاندان کے جو لوگ آئیں تو اپنے پیسوں سے ان کی ضیافت کرے. مرنڈا پلانے کا دل چاہے تو شوہر سے مانگنا نہ پڑے, خود مرنڈا پاکولا وغیرہ جو چاہے منگوا لے, پیئے اور پلائے. تو اللہ نے ان کا ایک حصہ رکھا ہے. اب سارے کافروں کے سوالات ختم ہو گئے. اہل یورپ اہل کفر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے, لڑکوں کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ کیوں رکھا ہے؟ تو میرے اس جواب کے بعد وہ بالکل حیران رہ گئے. میراث پڑھانے والے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو زندگی بھر سراجی پڑھائی ہے اور یہ مسئلہ بتاتے تھے مگر اس کی حکمت کا پتہ نہیں تھا. تصویر کی حرمت کی ایک حکمت, حرمت کے معنی حرام ہونا, تصویر کی حرمت کی ایک حکمت. اب جتنے کافر ہیں کہتے ہیں کہ اسلام میں تصویر کیوں حرام ہے, میں نے کہا کہ اس میں نقصان ہے. ایک مسلمان لڑکا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, ایک انگریز لڑکی کو بلا شادی کے لپٹ گیا, خود لڑکی نے پیشکش کی. پہلے زمانے میں چوہے بل تلاش کرتے تھے, اب بل چوہوں کے متلاشی ہیں. تو وہ اس سے لپٹ گئی اور دونوں چما چاٹی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر سوار ہیں. ایک جعلی پیر تھا, اس کے یہاں سالانہ عرس ہوا تو وہاں جگہ نہیں تھی. 12 بجے رات کو اس کا خلیفہ آیا, ساری خانقاہ بھری ہوئی تھی. تو اس نے پیر سے کہا کہ حضور ہم آپ کے خلیفہ ہیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, آپ اپنے کمرے میں مجھے جگہ عنایت فرما دیجئے, میں آپ کا خلیفہ اور چہیتا اور پیارا ہوں. تو پیر اس وقت ایک مریدنی سے زنا کر رہا تھا. تو پیر نے کہا کہ میرے کمرے میں جگہ کہاں ہے, کمبخت یہاں تو آدمی پر آدمی چڑھا ہوا ہے. یہ قصہ ہمارے ڈاکٹر قرار صاحب نے سنایا تھا. تو مان لو اس کے کلاس فیلو نے اس کا فوٹو لے لیا, اب وہ آکسفورڈ والا لڑکا ولی اللہ ہو گیا, حج کرایا, شیخ سے مرید ہوا, تہجد پڑھی, اللہ اللہ کیا, اب اس کے لاکھوں مرید ہو گئے. اب وہ اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہا ہے. اتنے میں اس کا کلاس فیلو آیا کہ میرے بھائیوں, میرے پیارے بھائیوں, اپنے حضرت کو دیکھو, ایک انگریز لڑکی کو چما چاٹی کر رہا ہے اور دبوچے ہوئے ہے, بتائیے اب اس کی کیا عزت رہے گی. تو اللہ پاک نے تصویر کو حرام فرما کر اپنے بندوں کی آبرو کو تحفظ بخشا کہ ان کے لیے کوئی برائی کے دستاویزات باقی نہ رہیں, گناہ کا کوئی ثبوت نہ رہے, کیونکہ وہ کتنی ہی قسم کھائے کہ میں نہیں ہوں, یہ کوئی اور ہے, لیکن تصویر تو ثبوت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. خواہشات نفسانیہ سے بچنے کا طریقہ. مولانا رومی کا ایک شعر یاد آیا گیا کہ نفس کی خواہشات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. نفس نتواں کشت الا ذل پیر, دامنے آ نفس کشرا سخت کیر. نفس مر نہیں سکتا جب تک کسی شیخ کامل اور ولی کامل کا سایہ نہیں پڑے گا, اس کی صحبت نصیب نہیں ہوگی. لہذا اللہ والوں کے دامن کو مضبوط پکڑ لو. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھایا تو فرمایا کہ اللہ والوں کے دامن کو مضبوط پکڑنے کا کیوں حکم دیا؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب شیخ انڈا کھلائے, چائے پلائے گا, حلوہ کھلائے گا تو کہے گا کہ ارے ہمارا شیخ بڑا پیارا ہے, اور جس دن کسی غلطی پر ڈانٹ لگائے گا تو کہے گا کہ یار کیا کہیں, بڑے کڑیل شیخ سے پالا پڑا ہے, بڑا جلادی معلوم ہوتا ہے, دیکھو تو کیسے گرمی دکھا رہا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ جب شیخ کا دامن مضبوط پکڑو گے تو استقامت کے ساتھ رہو گے, کیونکہ وہ کبھی آپریشن بھی کر سکتا ہے. ایک صاحب حکیم الامت کی خدمت میں گئے اور کچھ دن بعد سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا. حضرت سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں تکبر ہے, یہ یہاں آ کر خود مولانا اشرف علی بن گیا, سب کو ڈانٹ رہا ہے کہ یہ لوٹا یہاں کیوں رکھا اور تم نے یہاں ایسا کیوں کر دیا. ایک دن حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں مریض کی حیثیت سے آئے ہو یا ڈاکٹر کی حیثیت سے؟ خود سب کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہو, تمہارے مزاج میں تکبر معلوم ہوتا ہے, لہذا اب تم ذکر ملتوی کر دو. ذکر کے لیے میں ترک کا لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ ادب کے خلاف ہے. تمہارا معدہ جو ہے وہ حلوے کے قابل نہیں ہے، تمہیں تو قے ہو رہی ہے، سفرا ہے، لہذا کڑوی دوا دی جائے گی، کیونکہ تمہارے نفس میں بہت زیادہ بڑائی آ گئی کہ میں بہت بڑا قطب العالم ہوں۔ اگر تم نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرو اور نالیوں سے بلغم صاف کرو، بس چند دن میں ٹھیک ہو گئے۔ اور حضرت نے بعضوں کے تکبر کا علاج یہ بھی بتایا کہ پانچوں نمازوں میں جماعت کے بعد کھڑے ہو کر کہو کہ صاحبو، مجھے تکبر کا مرض ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ میرا مرض اچھا ہو جائے۔ ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا کہ میرے اندر تکبر کا مرض ہے، اور وہ تھے خان صاحب، ان کو میں نے کراچی میں دیکھا تھا۔ تو حضرت نے لکھا کہ یہ بات ہر خط میں لکھو۔ خود انہوں نے بتایا کہ اس علاج سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شیخ کامل کی عجیب بات ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی علاج ہے، کسی کے لیے کوئی علاج، کوئی کسی طرح ٹھیک ہوتا ہے، کوئی کسی طرح ٹھیک ہوتا ہے۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا، جتنی انسان کی سانس ہیں اتنے راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ہیں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کا پیر کچھ وظیفہ نہیں بتائے، خالی یہ کہہ دے کہ تم خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ اور میرے مہمانوں کو چائے بنا کر پلاؤ، تو وہ اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ کا راستہ شیخ کی دعا سے طے ہوتا ہے، اللہ کا راستہ شیخ کی دعا سے طے ہوتا ہے۔ ایک لطیفہ، مولانا عبدالحمید صاحب نے ایک عجیب قصہ سنایا جو مجھے بھی پسند آیا۔ ایک بادشاہ کے پاس، یہ وہی مولانا عبدالحمید صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ میں، جو الحمدللہ ہمارے حضرت سے بیت ہیں، آزاد ویل کے محتمم بھی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک ہاتھی تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ جو میرے ہاتھی کو رلا دے گا اس کو میں انعام دوں گا، اس کو کوئی ایسی بات سناؤ کہ وہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے اس کو بڑے بڑے غم سنائے، کسی نے کہا کہ میری بیوی مر گئی، کسی نے کہا میرا جوان بیٹا مر گیا، کسی نے کہا کہ میرے یہاں چوری ہو گئی اور میرا مال چلا گیا۔ ہاتھی بہت بڑے دل والا ہوتا ہے، اس کا صبر بھی ہاتھی جیسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مولوی آیا اور اس نے اپنی تنخواہ بتا دی، بس وہ زارو قطار رونے لگا، اور مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے، یہ تو بہت تھوڑی تنخواہ ہے۔ مربی بنانے میں دیر کرنا سخت نقصان دہ ہے، مربی کے معنی شیخ یا مرشد۔ اب ذرا عاشقوں کی بات سنو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پر غسل واجب تھا، وہ دریا کے کنارے کھڑا کہہ رہا تھا کہ اے دریا، میں ناپاک ہوں، تیرے اندر کیسے آؤں؟ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ تو پاک ہے اور میں ناپاک، تیری شان عزت اور عظمت رکاوٹ ڈالتی ہے۔ تو دریا نے ہنس کر کہا کہ اے بے وقوف، انٹرنیشنل ڈونکی اور منکی، تو قیامت تک ناپاک رہے گا جب تک میرے اندر نہیں آئے گا۔ میرے اندر تجھ جیسے ہزاروں نہا کر پاک ہو جاتے ہیں اور مسجدوں میں جا کر امامت کرتے ہیں، اور میرا پانی پاک رہتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے خانقاہوں میں جانے اور اللہ کو یاد کرنے میں دیر مت کرو، چاہے ہزاروں گناہ کی عادت ہو، فکر مت کرو، جلدی سے اللہ والوں کے دریائے فیض اور دریائے طاقت روحانی کے پاس چلے جاؤ۔ خانقاہوں میں رہو، انشاءاللہ گناہ چھوڑنا نہیں پڑیں گے، خود چھوٹ جائیں گے۔ بعضوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ پیروں کے پاس مت جانا ورنہ گناہ چھوڑنا پڑیں گے، اور یہ مزیدار زندگی اور حرام لذت کیسے ملے گی؟ تو میرے شیخ مولانا ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، خود چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال دی۔ اب مثال بھی سنو کہ کراچی میں ایک آدمی 10,000 روپیہ رشوت لے کر چلا، اچانک اس کے ایک دوست نے آ کر کان میں بتایا کہ تمہیں پولیس پکڑنے آ رہی ہے۔ تو اس رشوت لینے والے نے ادھر ادھر دیکھا، قریب ہی گٹر کے ڈھکن کھلے تھے۔ پاکستان غریب ملک ہے، وہاں چرسی گٹر کے ڈھکن چرا کر بیچتے ہیں اور بیڑی پی لیتے ہیں۔ تو اس نے پہلے تو ڈھکن چور کو دعا دی کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، پھر اس نے جلدی سے 10,000 روپے گٹر میں پھینک دیے۔ اب جب پولیس نے کہا کہ جیب کی تلاشی دو، ہم کو انفارمیشن اطلاع ملی ہے کہ تم نے 10,000 روپیہ رشوت لی ہے، تو اس نے کہا کہ صاحب دیکھ لیجئے، और दोनों हाथ उठा दिए। अब वहां कुछ भी ना निकला तो पुलिस वालों ने कहा कि सॉरी, हमें गलत इत्तला मिली थी। तो मेरे शेख ने फरमाया कि उस आदमी ने रिश्वत के 10,000 रुपए पुलिस वालों के डर से और जेल और सजा के डर से खुद छोड़ दिए या छोड़ाने पड़े, और छोड़कर खुशी हुई या गम हुआ। तो जब अल्लाह वालों की सोहबत से दोजख पर और जन्नत पर और मैदान महशर पर और अल्लाह पर यकीन और ईमान पैदा हो जाएगा तो गुनाह छोड़ने नहीं पड़ेंगे, खुद छोड़ दोगे। इस पर एक वाकया याद आया। हमारे यहां प्रतापगढ़ में दो चोरों ने बैल चुराया। जब पुलिस वालों ने दौड़ाया तो एक मस्जिद में बेवजू तहज्जुद पढ़ने लगे। अब पुलिस वालों को ताज्जुब हुआ कि ये तहज्जुद का कौन सा वक्त है, और बैल भी मौजूद, तो समझ गए कि कमबख्त यही चोर हैं। जाकर पकड़ा और पिटाई की तो इकरार किया कि हम ही चोर हैं और जान बचाने के लिए बेवजू तहज्जुद पढ़ रहे थे ताकि पुलिस वाले हमको वली अल्लाह समझें। तो कल्ब को अगर गैरुल्लाह से पाक करना है तो अल्लाह का नाम अल्लाह वालों के मशवरे से लेना शुरू कर दो। मेरे शेख फरमाते थे कि अरे जालिमो, अगर पीर बनाते हुए शर्म आती है तो मुशीर ही बना लो, मशवरा ही ले लो। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई कि मुशीर ही बना लो। जैसे दुनिया के लिए मुशीर बनाते हो, लेकिन एक दिन पीर की ऐसी मोहब्बत मिलेगी और इंशाअल्लाह ऐसा मजा आएगा कि खुद ही मुरीद हो जाओगे। यूरोप के दिलचस्प माना। दौरान गुफ्तगु मिजाहन फरमाया कि यूरोप के नाम में भी तकब्बुर है। अहले यूरोप एशिया वालों से कहलाना चाहते हैं कि हमको कहो यू आर अप, तुम ऊंचे हो। ये सुनकर तमाम सामईन हंस पड़े। फरमाया कि ये मुल्ला अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन किसी अंग्रेजी दां की समझ में भी ये नुक्ता ना आया होगा। हजरत का एक शेर याद आ गया, वो अंग्रेजी और उर्दू का अजीब इम्तिजाज है उसमें, और ऐसी फिटिंग है उसके अंदर अंग्रेजी की कि वो 52 है मगर ताकते 25 रखता है। वो 52 है मगर ताकते 25 रखता है, अगरचे शेख है जालिम मगर 2 वाइफ रखता है। ये एक आलिम है इंग्लैंड में, मौलाना अय्यूब सूती साहब दामत बरकातहू। अब हजरत वाला से बैत थे रहमतुल्लाह अलैह से, पहले हजरत मौलाना अब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे, हजरत वाला के खलीफा भी थे। तो उनके बारे में हजरत ने फरमाया, उनकी उन्होंने 2 शादियां की हुई, उनके लिए फरमाया था। वो वाकई 52 बरस के थे उस वक्त, हजरत ने शेर फरमाया था। मगर ये वजाहत कर दूं कि हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते हैं कि इस जमाने में एक शादी ही काफी है, उसी में बंदा आधा हो जाता है। हजरत इस वजह से फरमाते हैं कि दूसरी शादी वो शख्स कर सकता है जो अदल कायम कर सके दो बीवियों के दरमियान, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया उससे सुना कि जब कोई हदिया वगैरह आता था तो अगर जैसे 2 तरबूज आ गए तो अब दोनों को आधा आधा करके पहले चखा जाता था कि मीठा कौन सा है। अगर एक मीठा एक फीका है तो आधा मीठे वाला आधा वो, और तराजू भी रखी हुई थी, तराजू में तोल के फिर भिजवाते थे 2 अलग अलग घरों में। और भी बहुत सी बातें उससे सुनी है। और अव्वल तो इस जमाने में ताकत ही बहुत कम हो गई है, तो वो भी निभाना बहुत मुश्किल है। हजरत ने फरमाया कि जिसकी ताकत खत्म हो गई हो उसको निकाह करना ही जायज नहीं है, हराम है उसके लिए। بعض لوگ آسانی کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن یہ آسانی اس دعا سے طاقت واپس نہیں آئے گی.
تصوف کا سب سے بڑا تصوف, سب سے بڑا سلوک, سب سے بڑا دین یہ ہے کہ کسی کو کسی کی ذات سے اذیت نہ پہنچے. اگر یہ چیز حاصل نہیں تو لاکھ وظیفے کر لو, لاکھ مجلسوں میں بزرگان دین کے ان کے غلاموں کی مجلس میں جاؤ, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو اس میں تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں. خود آدمی کو فکر اس کی ہونی چاہیے کہ ہمارے ذات سے کسی کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. تو جس مکان میں عورتیں جمع ہوتی ہیں وہ مجھے معلوم ہوا, نہ صاحب مکان نے بتایا یہ ان کی شرافت ہے اور نہ ان کی گھر والی نے بتایا, بلکہ ہمارے ایک دوست کی اہلیہ وہاں آتی ہیں, انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا. انہوں نے مجھ کو آج اطلاع دی کہ بہت سی عورتیں آتی ہیں اور اپنے بچوں کے چھوٹے بچے ساتھ لاتی ہیں اور ان کے پیمپر جو وہ پیشاب پیخانہ کر دیتے ہیں وہیں چھوڑ کے چلی جاتی. ابھی خود سوچ رہی کون سا دین ہے یہ, آنے سے فائدہ کیا ہو گیا کہ جب اتنا احساس نہیں. اس میں تو کسی تربیت کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے گھر میں آپ جا کے ٹھہری ہیں یہ اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کے بچوں کا گومت دھوئے. بہت سخت افسوس ہوا. اگر کچھ اس کے جو پولیتھین اس کا جو یہ آتا ہے تھیلا, وہ ساتھ لائیں, اس میں ڈال کے اپنے ساتھ لے جائیں. اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکتی ہو تو پھر مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں, تو کم سے کم دوسرے کو تو تکلیف نہیں پہنچے گی. پھر آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی یہ کرنا شروع کر دیں گے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو اس کا کام یہ ہو جائے کہ اپنا گھر جو ہے وہ بھنگی خانہ بنا دے. اس بات کا خیال, سارا سلوک اور تصوف اگر یہ نہیں تو دوسروں کو ایزا پہنچانا اس سے کون سا راست ہے ہوگا. جو کچھ بھی ذکر و تلاوت اور صحبتوں کا فیض ہے سب ایک ہی اس میں جاتا رہتا ہے. ایک ہی اس غلطی سے, اتنی بڑی غلطی ہے کہ سب ختم ہو جائے, فیض پہنچے گا بھی نہیں, ویسے کہ جیسے کورے کے کورے رہیں گے. ہمارے بزرگوں نے تو اس کا اہتمام کیا ہے, خاص اہتمام حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے. خلیفہ تھے, ڈی ایس پی ہو گئے تھے, وہ حضرت سے بیعت تھے, چھوٹے بچپن میں بیعت ہو گئے تھے. تو پھر وہ بڑے ہو گئے, اپنے پوسٹ پہ آ گئے, تو حضرت کے ملفوظات لکھنے کے لیے انہوں نے ایک ڈائری بنائی تھی اور پینسل جو ہوتی ہے اس کو بنا کے اپنے نیچے کی جیب دانی طرف کی جیب میں کرتے کی جیب میں رکھ لیا اور حضرت کی مجلس میں بیٹھ گیا تھی. تو حضرت والا وہ ایک آدمی اٹھا اس کو پینسل لگ گئی اور اس کو تکلیف ہوئی. وہ حضرت نے دیکھ لیا, پوچھا کیا بات ہوئی, کہتے نہیں حضرت کوئی بات نہیں, یہ پینسل ان کی جیب میں تھی وہ میرے لگ گئی. بس حضرت نے کہا کھڑے ہو جائیے, کہ آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ میں جیب میں رکھوں گا یہ اور پھر بیٹھوں گا تو یہ ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کی نوک نکل کے دوسرے کے لگ سکتی ہے اور اس سے ایزا پہنچ سکتی ہے. ایک مہینے کے خود سنا رہے تھے کہ اگر ایک مہینے تک خان کا آپ کو آنا بند ہے لائیے, کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے اس کے کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچے. ہر شخص یہ خیال کرے کہ مجھ سے دوسروں کو آرام پہنچ جائے, نہ یہ کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے. اور یہ بھی ان کی کتنی بڑی شرافت ہے کہ اتنے دن سے ہو رہا ہے اور ایک دفعہ بھی ہم سے آ کے نہیں کہا کہ یہ ایسا عورتیں ایسا کر رہی ہیں. تو خود خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا, آئندہ اس کا ایسی کوئی بات نہ ہو. بچوں کو چھوٹے کو لاؤ تو پیمپر پہنا کے لاؤ, یہ نہیں کہ اس کو ایسے ہی لے آئیں, اس نے پیشاب کر دیا قالین کے اوپر اب وہ گھر والے دھوتے پھر رہے ہیں اس کو. اگر یہ سب کچھ نہ کر سکو تو پھر مجلس میں مت آؤ بھائی, کیونکہ مجلس میں آنا فرض نہیں ہے لیکن لوگوں کو ایزا سے بچانا فرض ہے. اس لیے اس کے خاص خیال رکھیں, ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. آنا جانا کی محنت کرنا اور اپنا وقت لگانا سب بیکار چلا جائے گا. مقصد تو آنے کا اصلاح ہے, اصلاح کا اگر مقصد نہیں ہے یا اصلاح کی طرف سے توجہ نہیں ہے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اصلاح کی نیت سے آؤ, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے آئے کہ اللہ مسجد میں تو جا رہے ہیں, آپ ہمارے اندر اصلاح کا توفیق دے دیجئے اور اس تاکہ ہم اس سے اس مسجد سے فائدہ اٹھا سکیں. اس نیت سے آؤ گے اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی ایزا نہ پہنچے, بلکہ اس کا خیال رکھو کہ کسی کو ایزا تو نہیں پہنچ رہی. خود خیال رکھے شخص بہشتان جا کے آزار نہ باشد کسیرا با کسے کارے نہ باشد. بہشت وہ ہے جگہ ہے کہ کسی کو کوئی کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, کوئی کام نہیں ہوتا. اور کسیرا با کسے کارے نہ باشد, بس تو جو اس پہ عمل جنت کا مزہ دنیا ہی میں آنے لگے گا اگر اس پر عمل کر لیا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو جنت تو ابھی دور ہے لیکن اس کا مزہ دنیا سے شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بارہ رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 2 نومبر 1998 دو شمبہ بعد عشاء برمکان ابراہیم صاحب. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی حاصل کرنے کا طریقہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. ہم سب لوگوں کو ایک دن زمین کے نیچے قبرستان میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے. زندگی کو کس طرح گزارنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور کس طرح جنت ملتی ہے اور دوزخ سے نجات ملنے کا راستہ کیا ہے میں 2-3 منٹ میں بیان کر دوں گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کمزوری سے میری زبان خاموش ہو جاتی ہے میں بیان کرنے سے معذور ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے جسم کے بال بال کو زبان بنا دیتا ہے اور مختصر جملوں کو دل میں اتار دیتا ہے. منہ میں کباب دل پر عذاب. آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تندرستی اور بیماری کس کے قبضے میں ہے؟ عزت اور ذلت کس کے قبضے میں ہے؟ مالداری اور غریبی کس کے قبضے میں ہے؟ دل کی پریشانی اور دل کا سکون اور چین کس کے قبضے میں ہے؟ ایمان پر خاتمہ کس کے قبضے میں ہے؟ میدان قیامت کا فیصلہ کس کے قبضے میں ہے؟ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کس کے قبضے میں ہے؟ تو ایسے اللہ کو اور ایسے مالک کو خوش نہ کرنا اور اپنے نفس کو حرام خوشیوں سے مست رکھنا اس بدمستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا شخص دنیا میں بھی معذب رہتا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے حرام خوشی امپورٹ کرتا ہے. اس کے دل پر اللہ تعالی عذاب مسلط کرتے ہیں. اس کے منہ میں کباب ہوگا مگر دل پر عذاب ہوگا. منہ میں پاپڑ ہوگا اور گالوں پر جھاپڑ لگے گا. اللہ زندگی کے دوزخ. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں زندگی کے معافی چاہتا ہوں زندگی کے دو رخ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں زندگی کے دونوں رخ بتا دیے. پہلا رخ یہ ہے کہ اگر تم ہمیں خوش رکھو گے تو ہم تمہیں خوش رکھیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اگر تم ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے اور گناہ سے بچو گے تو ہم تمہیں بالطف زندگی دیں گے. جب خالق کائنات نے ہمیں یہ راستہ بتا دیا کہ مزیدار زندگی اللہ کی فرما برداری میں ہے. جو غلام مالک کو خوش رکھتا ہے تو مالک بھی اس کو خوش رکھتا ہے. پھر قرآن پاک کے پکے اور وحی الہی کے سچے راستے کو چھوڑ کر گناہوں سے حرام لذت لوٹنے والا نہایت بے غیرت کمینہ اور سخت خسارے میں ہے. اس کی زندگی گدھے اور کتے سے بدتر ہے. وہ ننگے کلاب اور خنازیر ہے
کتے کو کلاب کتوں کی کتے کی جمع ہے یعنی کتے ننگے کلاب یعنی جسے کتوں کو بھی شرم آئے.
ہاں تو دوستو سن لو
خنزیر کہتے ہیں سور کو ننگی خنزیر یعنی سور کو بھی جس سے شرم آئے. پھر سے پڑھتے
جی. پھر قرآن پاک کے پکے اور وحی الہی کے سچے راستے کو چھوڑ کر گناہوں سے حرام لذت لوٹنے والا نہایت بے غیرت کمینہ اور سخت خسارے میں ہے. اس کی زندگی گدھے اور کتے سے بدتر ہے. وہ ننگے کلاب اور خنازیر ہے. تو دوستو سن لو گناہوں سے زندگی میں چین نہیں ملے گا اور جب ایک گناہ کرے گا تو وہ گناہ اس کو دوسرے گناہ کی طرف لے جائے گا. اس لیے جلدی سے توبہ کر کے اللہ کی طرف بھاگو. اللہ کی رحمت کے سائے میں سلامت رہو گے اور جو ایک نیکی کرے گا اس کی برکت سے دوسری نیکی ضرور ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے ہیں کہ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو حیاتن طیبہ بالطف زندگی چاہتے ہو تو میری فرما برداری میں اپنی جان لڑا دو اور حسینوں سے اپنے کو بچانے میں جب جان لڑاؤ گے تب جان چھڑاؤ گے. ان سے بچنا آسان نہیں ہے. اگر ان سے بچنا آسان ہوتا تو جتنے مجنوں تھے سب ولی اللہ ہو جاتے. وہ پاگل ہو گئے لیکن ان کی جان نہیں بچی. اگر مجنو صاحب کو زمانے کا کوئی ولی اللہ کوئی جلال الدین رومی کوئی شمس الدین تبریزی مل جاتا تو وہ اپنی روحانیت کی برکت سے مجنو کے عشق لیلہ کو عشق مولا سے بدل دیتے. آہ اللہ ہر زمانے میں شمس الدین تبریزی پیدا کرتا ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی صحبت میں اگر رہو تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے ہمارے اور ساری دنیا کے عشق کو غیر اللہ سے نجات مل کر اللہ کا عشق مل جائے گا.
اللہ یہ حضرت والا کے ملفوظ حضرت کی برکت سے اس کو فارسی میں حضرت میں اتنی فارسی جانتا بھی نہ حضرت والا کی کرامت تھی کہ فارسی میں اشعار بھی کہہ لیتا تو حضرت والا کی برکت سے اسی ملفوظ کا گویا ترجمہ کر دیا تھا کہ مجنوں اگر دیدے توڑا طائف شدے ازما سوا اور پائے تو تو افتان شدی وزشق لیلا عشق بری. اگر مجموع آپ کو دیکھ لیتا تو مجموع اگر دیدے تو را تائب شدے از ماں سوا، یعنی ماں سوا نے غیر اللہ سے لیلا کے عشق سے توبہ کر لیتا، تائب ہو جاتا، توبہ کر لیتا. اگر آپ کو اس زمانے میں اگر آپ ہوتی اور وہ آپ کو دیکھ لیتا تو تائب شدے از ماں سوا غیر اللہ کے عشق سے تائب ہو جاتا، آزاد ہو جاتا. اور بر پائے تو افتاح شدے جو لیلا کے پاؤں پہ گر رہا تھا پھر وہ آپ کے پاؤں پہ گرتا ہے. وہ عشق لیلا عشق بری اور اپنی لیلا کے عشق سے نجات پا جاتا. تو پھر جو دوسرا حضرت بارہ کی فرمایا کہ ہر زمانے میں شمس الدین تبریزی اور مولانا رومی رہے ہیں اور رہیں گے، ہر دور میں رہیں گے. تو یہ بات حضرت والا کا جب پہلا سفر بنگلہ دیش کا ہوا تو حضرت والا نے وہاں ایک محدث سے، مولانا حضور ڈھاکوی کہلاتے تھے، وہ 50 برس حدیث پڑھائی جس وقت حضرت والا کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس وقت بھی کوئی تقریباً 60-70 سال کی عمر تھی ان کی. تو انہوں نے جب یہ حضرت والا نے یہی جملہ فرمایا کہ اس دور میں بھی شمس الدین تبریزی، اور وہ پھر شام کو آئے اور آ کے کہا کہ حضرت مجھے تو اسی کی شمس الدین تبریزی کی تلاش ہے، مجھے بتائیے کہ وہ شمس الدین تبریزی کون ہے. بس حضرت والا نے کچھ جواب نہیں دیا اور تو مسکرا کے خاموش ہو گئے. تو بس انہوں نے کہا کہ حضرت اب مجھے پتا چل گیا کہ اس دور کے شمس الدین تبریزی آپ ہی ہیں، اور مجھے بیعت فرما لیجیے. حضرت والا سے وہ پہلے محدث تھے، سب سے پہلے وہ جو بیعت ہوئے، حالانکہ ان کے استاذ وغیرہ 3 سال کے بعد بیعت ہوئے، وہ پہلی نشست میں ایسی ملازمت ہوئی کہ پہلے اس میں بیعت ہو گئے. تو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جب ایک بہت بڑے عالم وہاں کے بیعت ہوئے، ان کے بھی استاذ، تو سارے بنگلہ دیش میں شور مچ گیا. حضرت والا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا مجھ سے بیعت ہونے میں مجھے خوشی ہے، اور بلکہ حضرت تواضع تھی، فرمایا کہ ان کی بیعت کو میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں، لیکن جو محبت مجھے ان حضور ڈھاکوی سے وہ اوروں سے نہیں ہے، کہ پہلی نظر میں انہوں نے مجھے پہچانا اور مجھ سے تعلق قائم کیا. یہ ہوتا ہے شیخ ان کے دل پہ ایسا. تو میں نے بارہا سنا، وہی محدث تھے جسے اتنے بڑے شیخ الحدیث تھے، پورے حضور ڈھاکوی کہلاتے تھے، 50 برس حدیث پڑھاتے ہوئے ہو گئی تھی. تو میں نے بارہا سنا کہ وہ حضرت والا سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت حدیث کی شرح فرمائی. تو فرماتے تھے کہ حضرت 50 برس ہو گئے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے، پڑھاتا تھا اس کا مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج اس کا مطلب آپ کی وجہ سے صحیح سمجھ میں آ گیا، دل میں کھل گیا اس سے، ورنہ میں پڑھا دیتا تھا لیکن مفہوم سے خود بھی اس کا مجھے معلوم نہیں تھا. تو ایسے ایسے بہت جسین حضرت سے بیعت ہوئے. تو یہ معمولی چیز تھوڑی تھی. مولانا یونس پٹیل جنہوں نے دیوبند میں ٹاپ کیا تھا، دیوبند میں ٹاپ کرنا کوئی معمولی عام استعداد کا آدمی تھوڑی کر سکتا ہے، بہت غیر معمولی علم اور تھا ان کا، غیر معمولی عالم تھے، بہت اکابر علماء میں ساؤتھ افریقہ کی شمار ہوتی. وہ فرماتے تھے کہ حضرت جب آپ قرآن شریف کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا مفسر کوئی نہیں، اور جب حدیث بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا محدث کوئی نہیں، اور جب آپ فقہ کی کوئی بات بیان فرماتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا فقیر کوئی نہیں, اور تصوف میں تو حضرت آپ امام ہی ہے کہ وہ بات جو 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 راستے کو ہم اتنا مشکل سمجھتے تھے اس کو آپ نے ایسا آسان کر دیا کہ جس پہ چلنے سے نہ کہ مشقت ہوتی ہے بلکہ اور زیادہ اور لذیذ ہو گیا. دین ہمیں مشکل نظر آتا تھا, وہ لذیذ ہو گیا. آپ کی بس حضرت والا کا یہی تھا کہ بھائی نوافل کو میں نہیں کہتا کہ زیادہ پڑھو, تہجد کو بھی میں نہیں کہتا زیادہ پڑھو, اور ذکر اذکار بھی زیادہ نہیں بتاتا. حضرت والے میں کیا بتاتا ہوں, ایک ہی تسبیح تو بتاتا ہوں, ایک ایک تسبیح. 12 تسبیحات پہلے بتائی جاتی تھی, اب تو چھوٹی چھوٹی 4 تسبیحات ہیں. اسے اس میں بھی یہ کہہ دیا کہ جس کی اس کا تحمل نہ ہو اور کم کر دیں. لیکن بس ایک ہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو, تقویٰ اختیار کرو تو ولی اللہ ہو جاؤ گے. ان اولیاء ہوا الا المتقون, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس کے اولیاء یعنی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کوئی نہیں ہے سوائے ان کے جو متقی ہیں, جو گناہوں سے بچتے ہیں. تو مولانا صاحب نے فرماتے تھے کہ حضرت یہ راستہ جو اتنا مشکل تھا آپ نے ایسا آسان کر دیا, ورنہ پہلے تو یہی تھا کہ بھائی اتنی اشراق پڑھو چاشت پڑھو, یہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دلاتا تھا جو ولایت کی بنیاد ہے. ولایت کی بنیاد تقویٰ ہے, قرآن پاک سے ثابت ہے ان اولیاء ہو الا المتقین. تو اس طرح عجیب و غریب حضرت والا کا بڑے بڑے علماء نے گھٹنے ٹیک دیے اسی حضرت کے علم اور عمل کو تقویٰ کو دیکھ کے. پڑھیے.
آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی صحبت میں اگر رہو تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے ہمارے اور ساری دنیا کے عشق کو غیر اللہ سے نجات مل کر اللہ کا عشق مل جائے. زندگی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ خوب مزہ کرو, کالی اور گوری کسی کو نہ چھوڑو, سب کو دیکھو اور حرام مزے حاصل کرو. ایسے خبیثوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو مجھے ناراض کر کے حرام مزے لوٹے گا تو جو تمہاری زندگی کا خالق ہے اس کا اعلان ہے کہ تمہاری زندگی ہم کڑوی کر دیں گے, تلخ کر دیں گے, تم پریشان رہو گے, حیاتن طیبہ سے محروم رہو گے, بالفظ زندگی سے محروم رہو گے. لاکھ عرق بید مشک پیو اور خمیرہ کھاؤ, دل کی گھبراہٹ اور بے چینی نہیں جائے گی. یہ میں حکیم ہونے کی حیثیت سے اپنے 70 سال کے مریضوں کا تجربہ پیش کر رہا ہوں. جن لوگوں نے حسینوں سے دل لگایا, مولا کو چھوڑا اور نظر کی حفاظت نہیں کی, ایسے لوگوں کی زندگی ایسی مصیبت میں تھی کہ نہ ان کو موت آئی نہ زندگی ملی. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو مولا کو چھوڑ کر لیلاؤں کے چکر میں پڑتا ہے اس کی زندگی دنیا ہی میں دوزخی ہو جاتی ہے, اور دوزخی زندگی ہے لا یموت فیہا ولا یحیا, یعنی دوزخ میں نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی, موت اور زندگی کے درمیان کشمکش ہوگی. آج بھی وہ لوگ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتے اور حسینوں کی تلاش میں ہیں, ایسے لوگوں کو نہ موت آتی ہے نہ زندگی ملتی ہے. دوزخ کی جو حیات ہے وہی حیات مجرمین گناہگاروں اور نافرمانوں کو اللہ دنیا میں دیتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت ہمارے دادا پیر کا ارشاد ہے کہ عشق غیر اللہ, یعنی جو لوگ مولا کو چھوڑ کر لڑکیوں اور لڑکوں کے عشق میں رہتے ہیں, یہ عشق بازی عذاب الہی ہے. انہیں دنیا ہی میں جہنم مل جاتی ہے. اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکلوں پر مت مرو, یہ صورت چند دن میں بدل جاتی ہے. جب شکل بگڑ جاتی ہے تو پھر وہی محبت نفرت اور عداوت سے تبدیل ہو جاتی ہے. جس کو ہر وقت گلاب جامن مرنڈا اور انڈا کھلاتے ہو پھر ان کو ڈنڈا مارنے کو دل چاہتا ہے, ان کی صورت دیکھ کر بھاگتے ہو, گدوں اور کتوں والی حیات کے حاملین اپنی کھوپڑیوں پر ٹوپی اتار کر غسل خانے میں جا کر جوتے مارو، یہ محبت ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ جب شکل بگڑ گئی تو بھاگتے ہو، یہ غداری ہے یا وفاداری ہے؟ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ مت دو۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پیارا اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے۔ اب بتائیے کہ مخلوق خدا سے بد فعلی اور بدنظری کرنا اچھا سلوک ہے؟ لیکن تین دفعہ لیکن کہہ رہا ہوں کہ اگر شیطانی اور نفسانی اور نافرمانی کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے کسی اللہ والے سے دوستی کرو۔ اور اللہ کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ تاکہ اخلاص رہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے پاس نہ رہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یریدون وجہ، اللہ انہی کو ملتا ہے جو اللہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ والوں سے دوستی کرو، اللہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ جن کو اللہ نہیں ملا انہوں نے اللہ کے لیے دوستی نہیں کی، کچھ اللہ کے لیے کی اور کچھ اپنی بدماشیوں میں بھی مشغول رہے۔ جیسے عود کا عطر بھی لگایا اور پاخانہ بھی لگایا تو عود کے عطر کی خوشبو آئے گی؟ اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے اور نظر سے حسینوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں خبیث خیالات سے پرانے گناہوں کے مزے لوٹ رہا ہے۔ اگر یہ اب گناہ نہیں کرتا تو اپنی جوانی کے اور فرسٹ ایئر کے گناہوں کو یاد کر کے حرام مزہ لیتا ہے تو ایسے قلب کو اللہ اپنی تجلی گاہ نہیں بنائیں گے۔ لہذا نظر کی بھی حفاظت کرو اور دل کی بھی حفاظت کرو، دارالخلافہ بھی بچاؤ اور سرحد بھی بچاؤ۔ دشمن سے بچنے کے لیے حکومت سرحدوں پر فوج رکھتی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھ بچانے کا حکم دیا کہ کسی کو مت دیکھنا، ورنہ اس سرحد سے تمہارے دارالخلافہ میں مردے گھس جائیں گے اور تمہارا دارالخلافہ ہمارے کام کا نہ رہے گا۔ دارالخلافہ رہے گا مگر خلیفہ نہیں رہے گا، یعنی بادشاہ نہیں رہے گا، یعنی اللہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کرو۔ یہ جملہ یاد کر لو، درد دل سے کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ والوں سے تعلق قائم کرو۔ ٹائم پاس کرنا یا ان کے دسترخوان پر پاپڑ اور سموسے اڑانا یا تفریحی سفر کی خوشیاں لینا، تعلق مع اللہ کی دولت کے سامنے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہاں اللہ، کہاں یہ سب چیزیں؟ تو زندگی کے دو رخ میں نے قرآن پاک سے ثابت کیے کہ نافرمانوں کی زندگی کو اللہ تعالی تلخ اور کڑوی کر دیں گے، وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے اور اللہ کی فرما برداری سے بالطف زندگی ملے گی۔ تو اللہ کے کلام کا یہ اعلان کہ فلنحیینہ حیاتن طیبہ، جو لوگ اللہ والے ہیں، فرما بردار ہیں، ہم ان کو ضرور بالضرور بالطف زندگی دیں گے۔ یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کہ ہم ان کو مزیدار اور بالطف زندگی دیں گے۔ ارے ظالمو، کہاں لطف لینے جا رہے ہو؟ جس نے پیدا کیا وہ تو لطف حیات اپنی فرما برداری میں فرما رہے ہیں، اور تم لطف لے رہے ہو گراؤنڈ فلور کے خبیث اور گندے راستوں اور گندی نالیوں میں۔ اگر ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرو تو اختر قسم کھا کر کہتا ہے کہ واللہ انشاءاللہ جو ایک لمحہ ایک سانس مالک کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کو ایک سانس غمگین نہیں ہونے دے گا۔ جب سوئٹزرلینڈ اپنی گھڑیوں کو واٹر پروف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف کر سکتا ہے۔ قلب کے چاروں طرف غم رہے گا مگر اس کے اندر نہیں ہوگا، یہ اللہ کی شان ہے۔ سوئٹزرلینڈ کیا بیچتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو فرما برداری کی برکت سے پیار کرتے ہیں، اس کے قلب کو غم پروف کرتے ہیں، فکر پروف کرتے ہیں، رنج پروف کرتے ہیں، اسے ہر طرح سے خوش رکھتے ہیں۔ کیونکہ جس دل کو مالک پیار سے دیکھ لیں وہ دل غمگین ہو سکتا ہے؟ جس دل کو اللہ اپنی خوشی اور اپنے پیار سے دیکھ لے اور اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اس کی مستی اور خوشی کے عالم کی واللہ بادشاہوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ بادشاہوں اور سلاطین کا بھی وہی عالم ہے جو اولیاء اللہ کا ہے، مگر اللہ والوں کے دن رات کے عالم کا کیا عالم ہے؟ ان کے قلب کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے؟ جگر کہتا ہے عالم میری نظر میں جگر اور ہی کچھ ہے، عالم میری نظر میں جگر اور ہی کچھ ہے، عالم ہے اگرچہ وہی دن رات کا عالم۔ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا، اور رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا، اور رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ اللہ نے جس کے دل کو پیار سے دیکھ لیا وہ گلستاں ہو گیا، اور اگر گناہ کر لیا، حرام مزے لوٹ لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیتے ہیں، اور وہ دل بیابان، ویران، جنگل ہو جاتا ہے، اس میں کوے اور الو رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو جنت لینے کا اور جنت میں خوش رہنے کا اور دوزخ سے بچنے کا اور دنیا میں غم سے بچنے کا نسخہ دو جملوں میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ان احکام کو ہمت سے بجا لاؤ، مثلا نماز کے وقت اور جماعت سے نماز پڑھ لو، رمضان شریف کے روزے رکھو، حج فرض ہو گیا تو حج کر لو۔ بیویوں سے حسن سلوک کی خدائی سفارش، اور بیوی کو پیار سے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے سفارش فرمائی، عاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ، انہیں پیار محبت سے رکھو، وہ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں اللہ کی بندی بھی ہیں۔ اگر تمہاری بیٹی کو تمہارا داماد ستائے تو تم کتنے غمگین ہوتے ہو، اور پیروں سے تعویذ مانگتے ہو۔ تم اپنی جس بیوی کو ستا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اللہ کی بندی ہے، اگر اس سے 1,00,000 خطائیں ہو جائیں سب معاف کر دو، اس کی برکت سے انشاءاللہ قیامت کے دن آپ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ بیوی کی خطا معاف کرنے پر انعام مغفرت۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی سے کھانے میں غلطی سے نمک تیز ہو گیا، وہ مزدور آدمی تھا، کئی مدت بعد تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے کھانے کے لیے مرغی لایا تھا، اب کھانے کے لیے بے چین تھا، لیکن جب اس نے منہ میں لقمہ رکھا تو زیادہ نمک سے کھایا نہیں گیا، صبر کر کے سو گیا۔ دل میں سوچا کہ اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہوتا اور داماد پٹائی کرتا تو مجھے غم ہوتا، تو میں کیوں اپنی بیوی کی پٹائی کروں، میں اسے اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ لیکن اس نے اللہ سے سودا کر لیا کہ اے خدا، میں آپ کی بندی کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں بھی آپ کا بندہ ہوں، قیامت کے دن اس معافی کے بدلے آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کا نام ہے سودا کرنا۔ جیسے ایک شخص نے کہا کہ نظر بچانے پر آپ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس دیں گے، تو میں نے اپنی آنکھ کی مٹھاس آپ پر قربان کر دی اور کسی کالی گوری کو نہیں دیکھا، اس کے بدلے میں اے آسمان والے، میں آپ سے سودا کرتا ہوں کہ میرے دل کو اپنی مٹھاس دے دیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس داخل ہو گئی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، لہذا اے اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے، ارے میاں ہر وقت مالک سے سودا کرو۔ تو اس نے اپنی بیوی کو نمک تیز کرنے پر معاف کر دیا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ اللہ میاں نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے تو بڑے بڑے گناہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تمہاری بیوی سے نمک تیز ہوا تھا اور تم نے میری بندی کو کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا، ہم اس کے بدلے میں تمہاری پوری زندگی کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے درد دل سے کہتا ہوں کہ آج سے وعدہ کریں کہ اپنی بیویوں کی خطاؤں کو معاف کریں گے اور ان کو پیار اور محبت سے رکھیں گے، ان کی بیماری میں اچھی دوائیں لائیں گے اور ان کے دل کو غم نہ پہنچنے دیں گے، اور ان کی آہ اور ان کے آنسو کا عذاب اپنے سر پر نہیں لیں گے۔ دیکھیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بڑے عالم کو مرید نہیں کیا، فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لاؤ کہ یہ ملہ مجھ کو آرام سے رکھتا ہے، اور ان کا نام مفتی محمد حسن امرتسری ہے، بڑے عالم ہیں اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی ہیں، پنجابی تھے اور عموماً ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو غصہ بھی بہت ہوتا ہے، اور خاص کر سرخ رنگ کے لوگ جو ہوتے ہیں مزاج ان کا دموی ہوتا ہے، دم معنی خون، اطباء کی زبان میں بات کر رہا ہوں، تو ایسے لوگوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن غصہ بہت بری چیز ہے۔ اگر تم قیامت کے دن اللہ کا پیار چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، بچوں کو بھی اتنا پیار دو کہ مرنے کے بعد وہ ابا کو یاد کر کے رویا کریں۔ مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ ابا کا نام لیتے ہی میرے دل میں غم آ جاتا ہے، ابا نے مجھے اتنا ستایا، اتنا مارا پیٹا، تو تو اولاد کے ساتھ ایسا مت کرو، ان سے رحمت کا معاملہ کرو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہاری مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔
سب مجلس ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، میری بھی اصلاح کا، آپ حضرات کی بھی اصلاح کا، حاضرین اور غائبین سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور بدون استحقاق محض اپنے کام سے یا رب العالمین اپنے اولیاء صدیقین کی سرحد آخری سرحد تک پہنچا دیجیے، اپنے کام سے یا رب العالمین جو کچھ ہم نہ بن سکے یا رب العالمین اپنے کام سے بنا دیجیے، منزل مقصود تک پہنچا دیجیے میرے پروردگار، جو راستے کی رکاوٹیں ہیں ان سب کو رفع فرما دیجیے، آسانیاں پیدا فرما دیجیے، دونوں جہان کی راحت اور چین عطا فرما، دنیا بھی دے دیجیے آخرت دے دیجیے، کیونکہ آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، البتہ ایسے مشغولی اے اللہ ہمیں کسی جائز نوکری میں بھی ایسی مشغولی نہ ہو، یا ظاہر ہی ذریعہ معاش میں بھی ایسی تو نہ ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس بھی نہ جا سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مصبر کی توفیق دے۔ یہاں یہ جو خطوط کے جواب ہو جاتے ہیں وہ یہاں رکھ دیتے ہیں، تو جو صاحبان اس وقت اگر رکیں گے تو اور بہت دیر ہو جائے گی، آج جب یہاں آ کر بیٹھتے ہیں اسی وقت دیکھ لیا کریں، جس کا خط ہو وہ اپنا لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔